إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں سورۃ الاخلاص اس سورت کے سلسلے میں دو بنیادی باتیں ہم نے دیکھی، وہ یہ کہ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص کیوں ہے اور اخلاص کے معنی کیا ہیں، اس سے مطلوب کیا ہے، اور دو اس سورت کی فضیلت کیا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہم نے دیکھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا بہت بڑا مقام انسان کے لیے ایمان کی ترقی کے اعتبار سے بھی ہے اور انسان کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی ہے. ایک انسان جب اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کو مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی دلیل اور اس کے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں بہت سارا ثواب بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ جو سورہ الاخلاص پڑھے یہ ایسا ہے جیسے ایک تہائی قرآن اس نے پڑھا، تو اجر کے اعتبار سے یہ ایسا ہی ہے. آج ہم آگے بڑھتے ہوئے اس سورت کے اصل متن کی طرف آئیں گے اور اس سورت میں کیا باتیں ہیں، اس کی پہلی آیت میں کیا بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ سورت بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں بتائی ہوئی بات بہت زیادہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اصل موضوع اللہ سے متعلق ہے اور اللہ کے بارے میں آدمی کتنی بھی بات کرے کم ہی ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر، اللہ نے کہا کہ اگر تیرے رب کے کلام کے لکھنے کے لیے اگر سمندر سیاہی ہو جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے، چاہے اس میں اور کیوں نہ دوسرا جمع کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے. تو اللہ کے بارے میں کتنا بھی ہم کہیں کم ہے، لیکن جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے تو اللہ کے کلمات کم ہوتے ہیں، بات کم ہوتی ہے، لیکن اس میں بات زیادہ نکلتی ہے. کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات کرنا تاکہ انسان اس کو سوچتا رہے اور زندگی بھر جب جب اس میں غور کرے معنی اس کے سامنے اور واضح ہوتے چلے جائیں اور ساری حکمت کی باتیں اس کے سامنے آتی چلی جائیں. یہ قرآن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ قرآن کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کی سورتوں یا آیتوں کا ایک شان نزول ہوتا ہے. شان کے معنی ہوتا ہے حال، شان کے معنی، شان جسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، شان فلاں کی شان ہے، بادشاہ کی شان ہے، اس معنی میں نہیں، بلکہ شان کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں حال، کس حال میں، کس وقت میں، کس دور میں یہ چیز نازل ہوئی. اس سے دو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ فلاں آیت یا سورت فلاں زمانے میں نازل ہوئی، یعنی کون سے دور میں، مکہ میں، مدینہ میں، تو ہسٹوریکلی اس آیت کا یا حدیث یا اس سورت کا شان نزول یعنی زمانہ نازل ہونے کا معلوم ہوتا ہے، جس سے کئی احکام کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. دو، اس سے اس سورت کے معنی کے سمجھنے میں بھی مدد ہوتی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی، کیا سوال پوچھا گیا تب جا کر یہ جواب دیا گیا، تو سوال بھی اگر سامنے ہو تو جواب سمجھ میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی شان نزول کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آیت کسی شان نزول کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فلاں صحابی نے ایک سوال پوچھا اور اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، تو اب کوئی آدمی بعد کا یہ کہنے لگے یہ تو فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی یہ فلاں کو حکم اللہ کا ہم کو نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی ایک صحابی سوال پوچھے اور اس کے جواب میں کوئی آیت نازل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آیت انہی صحابی کے لیے آئی اور انہی کے ساتھ وہ خاص ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کا، اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ نزول کے معنی ہوتے ہیں نیچے آنا، شان کے معنی ہوتا ہے حال۔ آیتیں اور سورتیں اللہ کی طرف سے جبریل اوپر سے لے کے نیچے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو وحی کرتا تھا اور جبریل اس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شان نزول ہے، یعنی فلاں آیت یا سورت فلاں زمانے میں فلاں وجہ سے نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ یہ اکثر تفسیر کے دروس میں آئے گا۔ اس سلسلے میں عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی ہے۔ ان عبید بن کعب ان المشرکین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک، کہتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصب لنا ربک، ذرا اپنے رب کا نسب نامہ ہم کو بیان کرو، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، نسب اس کو کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے اور ہر انسان کا نسب ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کا نہیں تھا، لیکن باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا۔ تو مشرکین نے آ کے کیا سوال پوچھا، اب ان کی مینٹیلٹی آپ سمجھیے کیا ہے، کیسے کیسے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جاتے تھے۔ تو آ کے کہا ذرا ہم کو اپنے رب کا جس کی تم دعوت دے رہے ہو اس کا نسب بیان کرو، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا اور وہ کس کا۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نازل کی، یعنی یہ سورت مشرکین کے سوال کے جواب میں، ان کے مطالبے کے جواب میں کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نسب نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس شبہ کے جواب میں یہ بات بیان کی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات جہالت کے حل کے لیے، اس کے ختم کرنے کے لیے سوال سے زیادہ بتانا پڑتا ہے۔ انہوں نے آ کے کیا پوچھا، رب کا نسب بیان کرو۔ اب رب کے بارے میں نسب کی نفی کے لیے صرف اتنا کافی ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ لم یلد نہ اس کے کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی کہ وہ ایک ہے، الصمد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ زائد علم ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک سوال جزئی طور پر اس سورت کے ایک حصے کا سوال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں اور بھی باتیں اپنے بارے میں بیان کی، کیونکہ اگر ان کی مینٹالٹی اتنی ہے تو اس سوال کے جواب میں اور بھی باتیں جو شبہات پھر سوال پیدا ہوں گے ان کا جواب بھی پہلے ہی دے دیا جائے۔ تو یہ پوری سورت اس سوال کے جواب میں آئی تھی کہ اللہ کس کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کون اولاد ہے، ہے کیا ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کی بھی نفی کر دی اور نیچے کی بھی نفی کر دی کہ وہ کسی کی اولاد ہے ہی نہیں، اتنا جواب بھی کافی تھا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس کو پہلے بیان کیا۔ تو آگے ہم اس پر بھی آئیں گے تو تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے، اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی ملتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آپ سے پوچھا کہا کہ اللہ کے رسول ہم دریا میں سمندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم کو بعض اوقات نماز کا وقت آ جاتا ہے. اب سمندر کا پانی کیسا ہے؟ کھارا. اب اگر ہمارے پاس پانی پینے کا تھوڑا ہوتا ہے, اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پینے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں رہے گا, تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اتنا ہی جواب دیتے, ہاں. لیکن آپ نے کیا کہا؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ہاں, اس کا پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, طہور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا مردہ بھی حلال ہے. والحل ميتته, بعض روایت میں واو سے آیا, بعض میں بغیر واو کے آیا ہے, کہ وہ اس کا پانی پاک ہے سمندر کا, یعنی وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جواب ختم نہیں. انہوں نے پوچھا ایک مسئلے میں تھا, آپ نے ایڈیشنل جواب دیا. اب جب ان کو وہاں پہ وضو کی ضرورت آتی ہے تو بھوک بھی تو لگتی ہوگی, کھانے کی بھی تو ضرورت پڑتی, کئی کئی دنوں تک جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال ہے, اس کو کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے اور عالم جانکار اس کا زائد جواب دیتا ہے, یہ بھی مستحب ہے, کیونکہ اس کی ضرورت پوچھنے والے کو بعض اوقات کیا پوچھنا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. بعد میں آگے پھر فون کر کے اچھا ایک سوال رہ گیا تو اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے, لیکن عالم جانتا ہے کہ اگر اس کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو یہ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. لہذا اس سے جڑے ہوئے کئی مسائل ہوتے ہیں, عالم کا کام ہوتا ہے کہ ان کی بھی وضاحت کر دے. اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ انسان کو بنانے والا وہ ہے, تو انسان کے دل میں پیدا ہونے والے سوالات وہ خود جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے جی میں کیا کیا وسوسے اٹھتے ہیں, کیا کیا شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے سوالات کا جواب دینے والا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس سوال کے جواب میں ایک پوری سورت نازل کر دی اور اس میں کئی سوالات کے شبہات کے جوابات دے دیے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ الاخلاص مکی ہے, یہ سورت مکہ ہی میں نازل ہو چکی تھی. اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ شبہ جو عیسائیوں میں ہے اور دوسروں کے اندر ہے, مکہ ہی میں اس کا جواب دے دیا تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور ہی میں اللہ کے بارے میں وضاحت, اللہ کے اوصاف, اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وضاحت کر دی گئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص سے متعلق کچھ اہم باتیں جو جاننا ضروری ہیں. نمبر ایک, یہ سورۃ مکی ہے. پچھلی حدیث سے بات واضح ہوئی کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی. نمبر دو, یہ سورۃ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے. قرآن میں بڑی بڑی سورتیں بھی ہیں جیسے البقرہ جو کئی پاروں میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں بہت سو کئی سو آیتیں ہیں, لیکن یہ سورت چھوٹی سورتوں میں سے ہے, جیسے ان اعطیناک الکوثر یا اس طرح کی, اور ایک دم مختصر ترین سورت ہے, چھوٹی سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے. تیسری بات, یہ سورت پوری کے پوری صرف اللہ کے بارے میں ہے, اس میں اللہ کے بارے علاوہ کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں ہے, یہ بھی اس کے اختصاص میں سے ہے. نمبر چار, اللہ کا نام احد صرف اس سورت میں ہے, کسی اور سورت میں نہیں ہے. نمبر پانچ, اللہ کا نام الصمد صرف اس سورت میں, کسی اور سورت میں نہیں ہے. یعنی دو اتنے اہم نام, احد اور الصمد, یہ صرف اس سورت میں, کسی اور سورت میں نہیں ہے. نمبر چھ, اس سورت میں پہلی دو آیتوں میں اللہ کی صفات اس بات کے انداز میں ہیں اور بعد کی دو آیتوں میں اللہ کی صفات نفی کے انداز میں ہے. آپ کبھی غور کیجئے اس پہ, اللہ احد ہے, اللہ الصمد ہے. اب یہ ہے, اب دو آیتیں بعد والی کیسی ہیں, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نیگیشن, نیگیٹو جملہ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی برابری کا, اس کا ہمسر, اس جیسا کوئی نہیں. تو اس سورت کی پہلی دو آیتوں میں اللہ کی صفات کے بارے میں اس بات کے انداز میں ہے کہ اللہ ایسا ہے، اور بعد کی دو آیتیں ہیں اس میں نفی کے انداز میں، اس لیے کہ کسی کے بھی اوصاف بیان کرنے میں اس بات اور نفی دونوں کے انداز میں جب بات کہی جاتی ہے تب جا کے کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا کلمہ کیسا ہے، شروع کیسا ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، ایسا نا، اللہ واحد وانا اؤمن به، ایسا کچھ ہے نہیں، ہمارا کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ میں سب کی نفی ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوجا جاتا ہے سب کا کیا ہے، انکار، اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، تو اس میں کیا ہے، اللہ کے لیے اثبات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا ہے، آپ غور کیجئے کمال درجے میں اوصاف اللہ کے بیان کی جا رہے ہیں، پہلے جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کافی ہے نا، اس کے بعد کیا آ رہا، وحدہ وہ اکیلا ہے، کوئی بات واپس، یہ اس بات کے انداز میں ہے، توکید تاکید کے طور پر وحدہ، آگے لا شریک الہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ تو آ گیا، لا شریک الہ آگے اور تاکید، لا الہ الا اللہ کو ہی پھر بیان کیا جا رہا ہے اب دو انداز میں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، تو ایک پازیٹو جملہ ہے اور ایک نیگیٹو، بات دونوں سے وہی نکلتی ہے، تو یہ جو ہے اوصاف بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جس میں نفی اور اثبات دونوں ہوتے ہیں، جیسے کہا جائے سچا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، تو اب کیا ہوا، آپ نے بات کو اور تاکید سے بیان کیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں اترے اپنی سواری سے، کہا انا نبی، آگے کیا کہا، لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی نبی ہوں بول دیا نا، ختم ہو گئی بات، لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے یہ، تو اس میں یہ عربی زبان میں بلکہ کسی بھی زبان میں یہ انداز ہوتا ہے کہ اس بات اور نفی میں بات بیان کی جائے، تو اللہ کے اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں اس بات کے انداز میں بولا جاتا ہے اور ایک میں نفی کے انداز میں بولا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل پر قائم ہے، قسط عدل انصاف، وہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے اپنے بارے میں کہیں پر اس بات کے انداز میں، اس بات کا مطلب ہوتا ہے پازیٹو، اور کہیں پر اپنے بارے میں نفی کے انداز میں بیان کیا ہے نیگیٹو، اللہ ایسا ہے کہیں کہا اور کہیں کہا اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر آپ غور کریں تو اس صورت کا پہلا حصہ اس بات میں ہے، دوسرا حصہ نفی میں ہے، تو دونوں طرح سے اللہ نے اپنے بارے میں اوصاف بتائے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، یہ کمال ہوتا ہے کسی کے اوصاف بیان کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں علماء نے کہا کہ تقدیس اور تبیح دو طرح ہوتی ہے کسی اللہ کی شان بیان کرنے میں، اس لیے فرشتوں نے کیا کہا تھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس میں کئی باتیں نکلتی چلی جائیں گی، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح اور تقدیس دو طرح سے وصف اللہ کا فرشتے بیان کرتے ہیں، تقدیس میں اللہ کا اونچا اونچا اعلیٰ بہترین ایک دم مقدس ہونا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی خوبیاں اعلیٰ درجے کی ہیں، یہ تقدیس ہے، اور تسبیح میں کیا ہے، کوئی 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 عیب اللہ میں نہیں ہے، تو اللہ بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا، سب سے اچھا ہے، یہ کیا ہو گئی تقدیس، اور اللہ دوسرا انداز، کوئی عیب کوئی کمی کوئی برائی اللہ میں نہیں ہے، تو یہ تقدیس اور تسبیح دونوں جمع ہو کے وصف کامل ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر اس صورت میں اللہ کی تقدیس اور تسبیح دونوں بیان کی گئی ہے، اثبات اور نفی دونوں اعتبار سے اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر سات، اس ایک سورت میں دہریوں کا انکار ہے، مجوسیوں کا انکار ہے، مشرکین کا انکار ہے، یہود و نصارہ کا انکار ہے، معطلہ کا انکار ہے، مشبہ کا انکار ہے۔ ہاں، اس ایک سورت میں اس سارے لوگوں کا انکار ہے، اللہ کے بارے میں جتنے بگاڑ پیدا ہوئے ہیں ان سب کا انکار اس میں ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، پہلی آیت بتا رہی ایک ہے وہ، جو اللہ کو دو مانتا ہے، کچھ لوگ دو مانتے آگے آئیں گے اس پہ ہم، ان کا بھی انکار ایک ہے۔ جو اللہ کو کئی مانتے ہیں مشرکین، اللہ کے علاوہ کئی معبودوں کو مانتے ہیں ان کا بھی انکار ہے۔ پھر جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں ان کا بھی انکار ہے۔ جو اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیوی مانتے ہیں ان کا بھی انکار ہے۔ جو اللہ کے لیے مثیل ظہیر عدل، اللہ کے لیے عدل کوئی دوسرا مانتے ہیں اس کے برابر والا، اس کا بھی انکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات کو نہیں مانتے ہیں ان کا بھی انکار ہے، الصمد ہے، احد ہے، صفات ہے اللہ کی۔ جو اللہ کو کسی اور کی طرح مانتے ہیں یا اللہ کی طرح کسی اور کو مانتے ہیں اس کا بھی انکار ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، سب کا انکار ہے۔ تو ایک صورت میں اللہ کے سلسلے میں عقیدے کے اعتبار سے، معبود کے اعتبار سے جو بگاڑ پیدا ہوئے انسان کی تاریخ میں، انسانیت کی ہسٹری میں، اللہ نے ان سارے بگاڑوں کا چار آیتوں میں رد کر دیا ہے۔ یہ اس سورت کی عظمت ہے اور اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات اور بڑے سے بڑے باطل کا رد کر سکتا ہے اللہ ہی وہ۔ بہرحال یہ بات اس میں ہے۔ نمبر آٹھ، اس صورت میں اللہ کے اولاد، ماں باپ، بیوی اور شریک سب کی نفی ہے، یعنی اللہ کے بارے میں ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، شریک بھی نہیں، سب کا انکار ہے۔ نو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لوگوں کو بتانے کے لیے بھی کہا، کہا قل، شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے، بتاؤ، یوں کہو، تو معلومات کسی سے کہنا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کی یہ اوصاف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، اللہ کے بارے میں بتانا چاہیے لوگوں کو۔ نمبر دس، اس صورت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ کا اصل نام اللہ ہے، جس کو آپ اسم ذاتی کہیں یا اسم اعظم کہیں، اللہ کا اصل نام اللہ ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، کا مطلب اصل نام اللہ کا کیا ہے، اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، سمد کون ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اصل نام اس کا کیا ہے، اللہ ہے۔ تو سارے مسائل جو ہیں ان چار آیتوں میں ہم کو ملتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب اس آیت کی اجمالی تفسیر، اس سورت کی اجمالی تفسیر دیکھتے ہوئے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ واقعی اس کی ایک ایک آیت کی کیا تفسیر ہے۔ علامہ شنقیطی نے ابواء البیان میں یہ بات کہی ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت جس میں چار آیتیں ہیں اصلا ایک بات کے اطراف گھومتی ہے، یا اس میں سے اصل ایک بات ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے باقی باتیں ہیں۔ بعد کی تین آیتیں اصلا پہلی آیت کا پروف اور اس کی تاکید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے، یکتا، منفرد، ایک، یہاں پر احد آگے ہم لوگ دیکھیں گے واقعی کس اعتبار سے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی بطور اولاد کوئی پیدا نہیں ہوا، آسمان زمین کا بنانے والا وہ ہے، لیکن پیدا ہونا اولاد کے طور پر، اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر، اس کا برابری والا، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ یہ پوری صورت ہے۔ تو احدیت کے اس بات کے لیے باقی تین آیتیں ہیں کہ وہ اکیلا یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ایک ہے اور وہ ہی ایک ہے۔ اس کی احدیت کو، اس کے ایک ہونے کو، اس کی یکتا منفرد ہونے کو ثابت کرنے کے لیے باقی چیزیں بتائی گئی۔ باقی چیزیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ایسا اللہ ہے۔ تو اللہ کے ایک، کوئی آدمی کہہ سکے میں بھی تو ایک ہی ہوں بھائی، لیکن یہ ایک ہونا اور اللہ کا ایک ہونا میں کیا مطلب ہے؟ یہ صرف گنتی کی بات آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے دو نہیں؟ عرب بھی تو اللہ کو دو نہیں مانتے تھے کیا؟ عرب دو اللہ کو مانتے تھے؟ اللہ ایک اور اللہ دو ایسا مانتے تھے؟ نہیں، وہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، لیکن بطور معبود وہ کئیوں کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالی کے تفرد کو بتانے کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے، اور معبود کی گنتی یہاں پر بتائی جا رہی کہ اللہ کے معنی ہی معبود کے ہیں، آگے جیسا ہم دیکھیں گے۔ تو اس صورت میں علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ یتضح ان السورۃ کلھا تفسیر لاولھا قل هو اللہ احد۔ اس صورت کے پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری کی پوری صورت پہلی آیت کو زیادہ واضح کرتی چلی جاتی ہے۔ لأن الأحدية هي تفرده سبحانه بصفات الجلال والكمال كلها، کہتے ہیں اس لیے کہ احدیت، اللہ کا احد ہونا، یہ اس کا سب سے نرالا اور اکیلا اور یکتا ہونا، منفرد ہونا ہے اللہ کی صفات جلال اور صفات کمال کے اعتبار سے۔ وَلِأَنَّ الْمَوْلُودَ، اب دیکھیے کیسے اللہ ایک ہے یکتا ہے، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمَوْلُودَ لَيْسَ بِأَحَد، جو پیدا ہوتا ہے وہ یکتا نہیں ہوتا ہے، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّن وَالِدِهِ، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کا حصہ ہے۔ اولاد کیا ہے؟ باپ کا حصہ ہے، ماں اور باپ کے تعلق سے اولاد وجود میں آتی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم کو گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا؟ نطفہ، علقہ، مضغہ، ہوتے ہوتے انسان بنا۔ تو ابتدا میں انسان کی دیکھا جائے وہ باپ سے کچھ الگ ہونے والی چیز ہے۔ زیادہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بعض اوقات حیا کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کو لگتا ہے اتنی بات، یہ بات تفصیل سے کیوں بیان کرے، حالانکہ قرآن میں ہے ہی۔ بہرحال، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ منفرد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باپ کا جز ہے۔ اور والوالد لیس بأحد، اور باپ بھی یکتا نہیں ہے، منفرد نہیں ہے، لأن جزءا منه في ولده، اس لیے کہ اس کا ایک حصہ اولاد میں ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، یکتا نہیں ہے، وہ بس نہیں، اولاد میں باپ کا حصہ ہے اور باپ یکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ اولاد میں چلا گیا اس سے الگ ہو کے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ يَكُونُ لَهُ كُفْءٌ فَلَيْسَ بِأَحَدٍ لِوُجُودِ الْكُفْءِ، کہتے ہیں اور جس کی برابری والا کوئی ہو وہ بھی اکیلا اور یکتا تنہا نہیں ہے، اس لیے کہ اس جیسا اور کوئی موجود ہے۔ تو بات کی جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد، باپ اور برابری والا جس کا بھی ہے وہ یکتا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا اکیلا ہونا بات کی باتیں ثابت کرتی چلی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں وَهَاكَذَا الصُّورَةُ كُلُّهَا لِتَقْرِيرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہتے ہیں اسی طرح سے پوری کی پوری صورت بعد کی آیتیں اللہ کے ایک ہونے، یکتا اور نرالا ہونے، منفرد ہونے کو ثابت کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اصلاً یہ صورت اللہ کی احدیت اور منفرد ہونے کو ثابت کرتی ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کچھ نہیں ہے، ایک گنتی میں بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ منفرد ہے۔ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، سارا خالص اللہ کے لیے معبود ہونے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے سب اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے، یہ سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ تو اللہ تعالی کی احدیت کو یہ سورت ثابت کرتی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی ایک ایک آیت کو دیکھتے ہوئے سمجھیں گے کہ واقعی اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے، احد یکتا ہے، یکتا منفرد، اکیلا، تنہا، سب سے نرالا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے الگ، ایک۔ ایک کے لفظ سے ہم بعد میں آئیں گے، ہم پہلے شروع کرتے ہیں لفظ اللہ سے۔ سب سے زیادہ اپنے کو معلوم ہونا چاہیے، اپنے نام سے بھی زیادہ معلومات کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ، کیونکہ اپنا نام بھول بھی گئے تو جہنم میں جانے والے نہیں, نام یاد نہیں آ رہا, جہنم میں گیا. لیکن اللہ کو اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو یہ آدمی کے لیے بہت سخت بات ہے. اللہ کو اس کو جاننا اور اس کو ماننا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں لفظ اللہ عربی زبان میں کہاں سے آیا ہو, اس کی اصل کیا ہے. تین باتیں علماء نے, لغویین جس کو آپ کہیں گے, جو لنگوسٹک کہیں گے یا جو عربی زبان کے ماہر ہیں, انہوں نے تین باتیں کہیں کہ اس لفظ کی روٹ کیا ہے. ایک, ابن منظور کہتے ہیں, کوئی غیر مسلم ہم کو پوچھے تمہارا اللہ ورڈ کا میننگ کیا ہے, زیادہ بولنے کا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر پہ آ کے معلوم نہیں تو کیسا بتاؤں اس کو میں. اللہ کے معنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی لفظ کیا معنی رکھتا ہے اور اس میں کیا چیز آتی ہے, تب سمجھے گا کہ ہم اللہ کو اللہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ابن منظور مشہور ڈکشنری عربی زبان کی لسان العرب کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 469 پہ کہتے ہیں, جلد 13, سوچیے ڈکشنری ہے وہ, اور 13 نہیں اس کے ڈبل اس کی جلدیں ہیں, 26 کے قریب جلدیں ہیں اس کی, خالی ڈکشنری ہو. کہتے ہیں وقیلا فی اسم الباری سبحانہ انہ مأخوذ من الہ یعلہ اذا تحیر لان العقول تعلہ فی عظمتہ. کہتے ہیں اللہ کے لفظ کی اصل الہ یعلہ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے حیرت میں آ جانا. تو اللہ کا نام یہاں سے کیسے آیا, اس کا کیا تعلق ہے حیرت میں آنے سے. الہ یعلہ کہتے ہیں اللہ کا نام ایسا کیوں, لان العقول تعلہ فی عظمتہ, کہ اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے اور اللہ کی صفات, اللہ کا کمال, اللہ کی ذات ایسی شان والی ہے کہ جب آدمی اس میں غور کرتا چلا جائے تو حیرت میں پڑ جائے گا. وہ ذات جو انسان کو اپنے کمالات, اپنی شان, اپنی عظمت سے حیرت میں ڈال دے. اللہ ایسا, تو اللہ کی صفات کا جب علم انسان کو ہوتا چلا جاتا ہے تو سوائے حیرت کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے. تو اللہ کا نام کہاں سے آیا ہے, الہ یعلہ, کہ جو حیرت میں ڈال دے, جس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جائے, حیرت میں آ جائے. ایسا نہیں اللہ اللہ ہے نا, کیا ہوتا ہے ایسا ہے, اللہ اللہ ایسا ہے. تو ایسی ذات جو انسان کو اپنے کمالات اور اپنی شان اور اپنی عظمت کی وجہ سے حیرت میں ڈال دے, جس کا تعارف انسان کو حیرت میں ڈال دے, اللہ ایسا, ہاں ایسا ہے. ایک, نمبر دو, ابن فارس کہتے ہیں, یہ مقاصد اللغہ میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہ سے نکلا ہے. الحمزہ واللام والہا اصل واحد وہو التعبد, کہ یہ لفظ الہ سے ہے. اس کا دوسرا انداز یا دوسری روٹ اس کا کیا ہے, الہ الہ ہے, الہ یعلہ. کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعلہ, تعبد, یعنی لفظ اللہ یہ لفظ تعبد سے بنا ہے. فالالہ اللہ تعالی وسمی بذلک لانہ معبود, لانہ معبود. کہتے ہیں الہ سے لفظ بنا ہوا ہے اور الہ سے بنتا ہے تعلہ. تعلہ کا مطلب ہوتا ہے تعبد, اس لیے اللہ تعالی معبود ہے. تو الہ کے معنی کیا ہیں, معبود کے. اور قرآن سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف اپنا کروایا موسیٰ علیہ السلام کو, اننی ان اللہ, میں, ہاں میں اللہ, یہ پاور اس کا اننی انا عربی زبان میں سے بہت کم آتا ہے, جہاں آتا ہے بہت پاورفل لفظ کے طور پر اس کو لیا جائے, اننی میں, انا اللہ, ہاں میں اللہ. ڈاؤٹ میں نہیں رہنا چاہیے آواز کس کی, اننی انا اللہ. آگے لا الہ الا انا, کوئی الہ نہیں میرے سوا, یعنی میرے سوا کوئی حقیقی الہ نہیں. اور آگے حکم کیا ہے, فاعبدنی, فاعبدنی, تو میری ہی عبادت کر. فا جو ہو رہا ہے پیچھے جو بولا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر آگے کی بات ہو رہی ہے. ایسا ہے اس لیے ایسا کر. تو کیا ہے, میں الہ ہوں, تو کیا کر؟ میری عبادت کر. معلوم ہوا کہ الہ جو ہوتا ہے اس کی عبادت ہونا چاہیے. تو الہ معبود کو کہتے ہیں, لیکن معبود سچا بھی ہو سکتا ہے, معبود جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. انسان اپنے دل سے پتھر اور پیڑ کو بھی تو معبود بنا لیتا ہے. اللہ کیا ہے؟ صرف الہ نہیں ہے, الالہ دا گاڈ, ا گاڈ نہیں ہے. یہ بھی گاڈ, یہ بھی گاڈ, یہ بھی گاڈ, یہ بھی گاڈ, ایسا ہے نہیں. وہ دا گاڈ ہے, دا ٹرو گاڈ. یہ سارے معبود جتنے بھی معبود نہیں ہیں, زبردستی کے بنا کے رکھے ہوئے ان کو, وہ حقیقی معبود ہے. اس لیے اس کے ساتھ ال لگتا ہے, اللہ الالہ کے سچا معبود ہے. اللہ کا نام کہاں سے آیا ہے؟ الہ سے آیا ہے, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے معبود. الہ کا معنی معبود, جس کی عبادت کرنا چاہیے, جس کی عبادت کی جائے. لیکن اللہ صرف الہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ, یعنی الالہ. تو حقیقی معبود کے معنی میں آتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں فالالہ اللہ تعالی. لہذا الہ, حقیقی الہ اللہ تعالی ہے. وسمی بذلک لانه معبود, اللہ کو اسی لیے اللہ کہا جاتا ہے, اس لیے کیا ہے؟ معبود ہے. تو پہلے معنی کیا ہے؟ حیرت میں ڈالنے والا. دوسرے معنی کیا ہے؟ حقیقی معبود. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. نمبر تین, بعض علماء نے کہا ہے, ابو الحیثم کہتے ہیں, لسان العرب ہی میں انہوں نے بیان کیا اپنے منظور نے, کہتے ہیں یہ لفظ ولہ سے بنا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ اصل الہ ولاہ, الہ کی بھی اصل ولاہ ہے, یعنی الف سے الہ بنتا ہے, لیکن اصل اس کی کہاں سے آئی؟ واو سے, ولاہ. کہتے فقلبت الواو حمزۃ, تو واو ہٹ کے کیا آ گیا اس کی جگہ؟ حمزہ, یعنی الف والا حمزہ. تو ولاہ کا کیا بن گیا؟ الہ. ومعنی ولاہ ان الخلق یولہون الیہ فی حوائجہم, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھ کو بہت والہانہ محبت ہے, ولہ کہے وہ, ولہ کا مطلب ہوتا ہے لجا. یعنی تین کیفیات یہاں پر علماء نے بیان کی ہیں. نمبر ایک, شدید محبت, اور جس کے نہ ملنے سے دوری کی وجہ سے غم بن جائے, حزن بن جائے. آپ ڈکشنری میں کھول کے دیکھیے ولہ کا کیا ہوتا ہے. اور تین, کہ مصیبت اور پریشانی اور تکلیف یا ہر حال میں اس کی طرف لپکے انسان. تین چیزیں, نمبر ایک بہت محبت, دو جس کے نہ ملنے کا غم انسان کو ہو جائے. جیسے کوئی آدمی کچھ نہیں ملا تو بولتا ہے نہیں ملا تو نہیں ملا, کوئی بات نہیں. اس کے نہ پانے کی وجہ سے انسان کو کیا ہو؟ اس کی کمی محسوس ہونے کی وجہ سے غم بن جائے آدمی کے دل میں. اور تین, جب بھی اس کو کچھ تکلیف آئے, پریشانی آئے, اس کا دل اس کی طرف لپکے, وہ اس کی طرف لپکے. اس کو کہتے ہیں ولاہ, شدید محبت, شدید غم, اور کسی کی طرف لپکنا. اسی لیے ابو الحیثم کہتے ہیں کہ وَمَعْنَا وِلَاهِمْ أَنَّ الْخَلْقَ يَوْلَهُونَ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ. ولاہ کے معنی ہے کہ بندے, مخلوق اپنی حاجتوں میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لپکتے ہیں. یولہون ویبرعون الیہ فیما یصیبہم, اور جو تکلیف ان کو پیش آتی ہے اس کے آگے گریہ وزاری کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. ایسی ذات کہ جب تکلیف آئے تو انسان اس کے سامنے گڑ گڑائے غم کے حالات. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت کس کی طرف کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف. کہ انسان جب غمگین ہو جائے تو اس کی طرف دل اس کا لپکے کہ اپنا غم کسی اور کے سامنے بیان کر کے کیا ہونے والا, اس کے سامنے بیان کرو. ایسی ذات کو الہ کہتے ہیں. اور وَيَفْزَعُونَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَنُوبُهُمْ, اور کوئی تکلیف اگر ان کی طرف آتی ہے تو گھبرا کے اس کی طرف لپکتے ہیں, کہ ڈر کے حالات میں, پریشانی کے حالات میں کس کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں؟ وہ اللہ ہے. اس کے معنی ولاہ کے ہوتے ہیں. اور مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کما یولہ کل طفل الی امہ. اس کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں جیسے ہر بچہ, چھوٹا بچہ جب تکلیف اس کو آتی ہے, گھبرا جاتا ہے, غم ہوتا ہے, کچھ بھی روتا دھوتا ہے, تو اس وقت میں کس کی طرف لپکتا ہے؟ ماں کی طرح, بچہ کس کی طرف لپکتا ہے؟ ماں کی طرف. بلکہ بہت ساروں کو ماں باپ کی اماں کرتا ہو, بچپن سے عادت پڑی ہے, کچھ بھی لگ گیا تو کیا ہوتا اماں. تو اس طرح سے ماں کی طرف بچہ لپکتا ہے. اور حدیث میں بھی آپ دیکھیں اللہ کسی کی ماں نہیں ہے نعوذ باللہ, لیکن حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو ماں کی محبت کا تذکرہ کر کے اس سے بھی زیادہ محبت ہے بتایا, تشبیہ نہیں ہے. یعنی یاد رکھیں کوئی بولے گا ماں کے ساتھ اللہ ہے نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے, ماں سے زیادہ. لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑے گا کس جیسا ہے. جیسے مثلا امام البخاری وغیرہ نے روایت نقل کی ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ قیدی لائے گئے, ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ اس سے کھو گیا تھا, قیدی عورت اس کا بچہ اس کے پاس نہیں, وہ بھیڑ میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. پھر اس کو اس کا بچہ مل گیا, اس کو لپک کے اس نے لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے, کیسا وہ پریشان گھوم رہی تھی, پھر کیسے بچہ ملا, کیسا اس کو سینے سے لگایا اور دودھ پلایا, ایک دم مطمئن ہو گئی. آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہارا کیا کہنا ہے, یہ جو عورت ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اللہ کے رسول ایسا کیسا ہو سکتا ہے, یہ عورت اپنے بچے اتنی پریشان بچے کے لیے اتنی محبت شدت والی, یہ اپنی اولاد کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ بلکہ اس کا بس چلے تو آگ سے بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. اس عورت, یہ نہیں کہا اس عورت کی طرح, وہ تشبیہ ہو جائے گی, عورت کی طرح نہیں, جتنا یہ ہے یہ تو بہت اتنا ہے نا, یہ اس سے زیادہ اللہ ہے. کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ اپنی اولاد پر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت بندے کے لیے سمجھانے کے لیے مثال کس کی دی؟ کہ ماں, ماں جتنا اس سے زیادہ اللہ ہے. تو کہتے ہیں کہ کما یولہ کل طفل الی امہ, جیسے ایک بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے پریشانی میں, تو یہ جو اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ کو سہارا دے گا, میرے غم میں کوئی ہے جس کی طرف سے نا امیدی نہیں ہوگی, کوئی ہے جس کو میں پکاروں تو مسئلہ حل ہوگا, وہ مجھ پر رحم کرے گا, یہ جو کیفیت آدمی کے دل میں ہوتی ہے اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, وہ طلب ہے انسان میں, کوئی تو ہو ایسا, کوئی تو ہو کہ جس کو میں اپنی تکلیف بیان نہ کروں, خالی جا کے بیٹھا تو اس کو معلوم پڑے کہ ہاں کچھ تکلیف ہے اس کو, کوئی تو ہو, کیونکہ بیان کرنے میں بعض اوقات آدمی واقعی ویسا بیان نہیں کر سکتا ہے. کیفیت آدمی کے دل کی انسان الفاظ میں بیان کر سکتا ہے نہیں, تو کوئی تو ہو ایسا کہ جو انسان کے غم میں تکلیف میں جس کی طرف وہ لپکے اور وہ جانے, اس سے اچھا جانے, اس سے بھی اچھا جانے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کہتے ہیں یہ لفظ بلا سے بنا, یہ جو انسان کے اندر ایک ویکیوم ہے وہ جو طلب ہے وہ اللہ ہے. اور بہت سے لوگوں کو زندگی بھر معلوم نہیں پڑتا ہے کہ مجھ کو کیا چاہیے, اس کو اللہ چاہیے, اس کو اللہ چاہیے, لیکن اس کو سمجھنا نہیں, اس کو سمجھنا نہیں کہ اس کو اللہ چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اچھے سے سن لو, جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. وہ ایک ایسی طلب ہے انسان کی کہ جو کوئی اور چیز ختم نہیں کر سکتی ہے, کوئی اور چیز اس کی جگہ فٹ کرے آدمی نہیں بیٹھتا, وہ ایک ہی چیز اللہ ہی ہے جو اس خلا کو پر کر سکتا ہے جو آدمی کے دل میں ہے. تو وہ جو ہے جس کی طرف انسان کا دل لپکتا ہے, جس کی تلاش میں ہے اور جس پریشان میں جس کی طرف آدمی چاہتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, گاڈ کو نہیں مانتے ہیں, ایسے اوقات میں جب تکلیف آتی ہے گاڈ بلیس یو اور اس طرح کے الفاظ زبان سے ان کے نکل جاتے ہیں, او گاڈ کچھ تو نکلتا ہے ان کی زبان سے, ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی تو ہوتا ہے جس کو ہم پکارتے, کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ مصیبت میں کسی کو پکارے. اس لیے مشرکین بھی جو اپنے بتوں کو پکارتے تھے جب واقعی مصیبت میں آ جاتے تھے، سمندر میں گر جاتے تھے، لہروں میں موجوں میں پھنس جاتے تھے، سب کی چھٹی کر کے ایک اللہ کو پکارتے تھے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں ڈگمگانے ڈولنے لگتی ہیں تو سب کو چھوڑ کے کس کو پکارتے ہیں؟ ایک اللہ کو پکارتے ہیں. وہ جو طلب انسان کے اندر ہے وہ اللہ ہے. کتنا اچھا نام ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. اور اس میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں، حیرت میں ڈال دینے والا، اتنا اعلیٰ کہ حیرت میں ڈال دے. دو، وہ جو عبادتوں کا حقدار ہے. اور تین، جس کی طرف بندوں کا دل لپکتا ہے، جس کے بغیر چین نہیں ملتا ہے، جس سے یعنی محبت، واقعی محبت کرنے کا حقدار ہے، جس کی طرف آدمی والہانہ لپکے، وہ اللہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے واقعی وہ ہیں جو سب سے شدید ترین محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی کرتے ہیں لیکن سب سے پاورفل محبت، سب سے ٹوٹ کے محبت ان کی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے. اگر اس کی جیسی محبت کسی اور سے کرے گا شرک ہو جائے گا. یحبونہم کحب اللہ، مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ، یحبونہم اپنے معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. لیکن ایمان والے اللہ سے ویسی کیسی محبت کرتے ہیں؟ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو اللہ کے یہ نام ہیں، یہ بات اللہ کے نام کے بارے میں ہے. اللہ نام کی اصل یہ تین باتیں علماء نے بیان کی ہیں، جس میں سے بیسک جو میننگ ہے وہ الہ معبود کے ہیں، جو کہ سورہ طہٰ میں آپ کو ملے گا. موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اور بھی جگہوں پر یہی معنی ہم کو دکھائی دیتے ہیں. اب دو باتیں اس میں سمجھنا ضروری ہیں. نمبر ایک، اللہ یہ نام اصل نام یا اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ اللہ نام اس میں ذات بھی ہے اور اس میں صفت بھی ہے. قرآن میں یہ نام دونوں طرح سے آیا ہے. آپ بولیں گے اس میں ذات اور اس میں صفت کیا ہے، یہ تھوڑا آسان کرو اس کو، یہ لفظ تھوڑا اور مشکل کرتا ہوں. یہ مشتق ہے یا یہ مشتق نہیں ہے؟ یعنی یہ لفظ کسی اور لفظ سے نکل کے بن رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، بریک نہیں ہوتا ہے، یا بریک ہوتا ہے؟ یہ لفظ اللہ ہی ہے، اس کے اور فارمز نہیں ہیں. جیسے موسیٰ ہے، موسیٰ سے آپ کو کچھ اور ورڈ بنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، معرب ہے وہ. کیا اللہ ایسا ہے کہ اس میں سے اور فارمز نہیں بنتے ہیں؟ یا پھر اللہ الہ سے مل کے بنا ہے تو پھر الہین اور اس طرح کے الفاظ بھی اس سے بنتے، آلیہ بنتا ہے اس سے. قرآن میں دونوں طور پر یہ اس میں ذات کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے اور اس میں صفت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. اللہ کا کوئی نام بے معنی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. اللہ کا کوئی نام میننگ لیس نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں، بس اللہ نام ہے، بس اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ حقیقی معبود. پھر معبود کہاں سے آیا؟ الہ سے. تو الہ سے اللہ کیسے بنا؟ اللہ، الالہ جڑ کے کیا ہو گیا؟ اللہ. تو اس طرح سے عربی میں یہ لفظ بنا ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے کئی نام ہیں، سب کے سب اچھے ہیں. لہ الاسماء الحسنى، اس کے کئی نام ہیں جو سب کے سب کہتے ہیں اچھے ہیں. نام کس کے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے کہا رحیم، اس کے کئی نام ہیں، نہیں کہا. کس کے نام ہیں؟ تو بیسک نام، جو بنیادی نام ہے، اصل نام جو اس میں ذات ہے، اس کا نام، اپنا نام، اور پھر باقی اور بھی نام ہیں جن سے اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ایکچولی اس کا اصل نام کیا ہے؟ کچھ تو اصل نام ہوگا، وہ کون سا ہے؟ تو آپ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے کئی نام ہیں جو سب کے سب کیا ہیں، اچھے ہیں. تو کس کے نام ہیں؟ اللہ کے. تو اصل نام کون سا ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے یعنی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ باقی جتنے نام اللہ کے آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں. سورہ حشر میں آپ دیکھیں، آیت الکرسی میں آپ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے بعد جو بھی بیان کرے کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر اس کے بعد عالم الغیب والشہادہ، اس کے بعد هو اللہ الخالق البارئ الکون، اللہ ہے خالق، اللہ ہے باری، اللہ ہے مصور، اللہ ایسا ہے، اللہ الملک ہے، اللہ القدوس ہے، اللہ المؤمن ہے، کون ہے یہ سب نام؟ اللہ ہے. تو اللہ کے سارے یہ نام ہیں. تو بنیادی نام کون سا ہے؟ اللہ. یہ بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا اصل نام اللہ ہے. اگر اس کی ٹکر کا اور کوئی ایک نام ہو سکتا ہے جو اس کے قائم مقام ہو تو دوسرا نام الرحمن ہے، جو اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا رحیم ایسا ایسا ہے، سمیع ایسا ایسا ہے، بصیر ایسا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ. لیکن اکیلا نام جو اللہ کی جوڑی کی طرح آیا ہو ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن. جیسے اللہ نے کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى. اکیلا نام بیان کیا ہو، کسی کے تابع اس کو رکھا نہیں. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں جانکار سے پوچھ، جاہل سے مت پوچھ، جانکار سے پوچھ. رحمان کے بارے میں کس سے پوچھ؟ خبر رکھنے والے سے پوچھ. سب سے اچھی خبر رکھنے والے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اسماء صفات کے بارے میں ہم کدھر رجوع کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود کہا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا جاننے والا میں ہوں. تو رحمان یہ نام اکیلا بھی آیا ہے، بغیر تابع اللہ کے آئے، تابع بھی آیا ہے. لیکن اب جب دونوں ساتھ میں آئے ہیں تو کون کس کے تابع آیا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ روزانہ پڑھتے نا آپ سورت، کوئی بھی شروع کرتے آپ کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب الرحمن کس کے تابع آ رہا ہے؟ اللہ. لیکن رحمان اکیلا بھی نام آتا ہے. جیسے اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اللہ نے کہا تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کسی بھی نام سے پکارو، اس کے بہت سے اچھے نام ہیں. کسی بھی کا مطلب اس کے ناموں میں سے، یعنی کہ اپنی طرف سے بنا کے، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں آلریڈی. تو اللہ نے دو نام یہاں ذکر کیے، تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان، یعنی اللہ کے ایکول اگر کوئی نام ہے ایسا جو مستقل اس نام سے پکارا جا سکے وہ کیسا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ الرحمن. لیکن جب دونوں بھی ساتھ میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں کون کس کے تابع ہوتا ہے؟ یہ کہا رحمان جو اللہ ہے اور رحیم ہے، ایسا کہا؟ نہیں، اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو بنیادی طور پر اللہ کا جو نام ہے اصل اسم ذات، جس کو آپ کہیں، جس کو آپ اسم اعظم سب سے بڑا نام، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، زیادہ ہو رہا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. تو اللہ نے اللہ کے اچھے نام بتائے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اصل نام ہے. یہ سورہ طہ آیت نمبر 8 ہے. لیکن آخری بات، اس کے بعد ختم. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بطور صفت بھی اللہ کا نام ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ نام بامعنی ہے اور یہ صفت کے طور پر ہے، اس کی اپنی ایک صفت ہے. آگے میں بتاؤں گا صفت، اور وہ جب انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے اسماء و صفات کو. اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. سورہ الانعام آیت نمبر 3. کیا؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اب کچھ لوگوں نے اس سے کیا سمجھا، اللہ آسمان میں بھی زمین میں بھی ہے. یہاں پہ کیا کہا جا، اور وہ ہے اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں اور آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چھپائی ہوئی چیزوں کو بھی، سرگوشیوں کو بھی، اور بڑی آواز سے، اونچی آواز سے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ عمل تم کماتے ہو، اچھے برے، وہ سب کو جانتا ہے. اس آیت میں علماء نے کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی وہ سچا معبود ہے، اس کو معبود مانا جاتا ہے، آسمانوں میں بھی فرشتے اور زمین میں بھی نیک لوگ ایمان والے. تو یہاں پر اللہ لفظ کس طور پر آیا ہے؟ حقیقی معبود. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اور وہ سچا معبود مانا جاتا ہے، عبادت کے لائق مانا جاتا ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. یہ نہیں کہ وہ اللہ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی ہے، یہ معنی نہیں ہے. تو کیونکہ قرآن و سنت کی باقی جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ یہ بتا دی کہ یہ معنی اس کے نہیں ہے. جیسے سورہ القصص میں آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہاں بھی اللہ لفظ کیا معنی میں ہے؟ سچا معبود ہے، اور وہ سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَهُوَ اللَّهُ، تو یہاں پر ہو یہاں مبتدا ہے، اور اللہ یہاں خبر ہے، اور وہ اللہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہیں وہ بادشاہ ہے، وہ امیر ہے، وہ غنی ہے، وہ اس شخص کی طرف اشارہ ہوا اور اس کے بارے میں کیا بیان کی جا رہی ہے آپ صفت، تو وہ ہو گیا مبتدا اور بادشاہ کیا ہو گئی؟ خبر، نیوز. اتنا سمجھے بہت ہے، آگے مت جواب. تو یہاں پر بھی وہ اللہ ہے، تو وہ کیا ہوا؟ مبتدا، اور اللہ کیا ہو گئی؟ خبر. تو یہاں پر خبر کے طور پر اللہ آ رہا ہے، نام کے طور پر نہیں، یعنی اس طور پر نہیں کہ یہاں پر اللہ ہے، اللہ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا، نہیں. وہ اللہ ہے، وہ سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ، اللہ کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. مزید اس میں انشاءاللہ اسماء صفات کے تعلق سے مزید کسی اور درس میں دیکھیں گے. بنیادی بات یہاں سمجھنے کی یہ تھی، جو باتیں اس سورت کی خصوصیات میں نے ذکر کی ان کو یاد رکھیں. اس کے بعد ہم نے لفظ اللہ کے بارے میں دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اللہ کا لفظ تینوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے، اور پھر اللہ اس میں ذات ہے لیکن کبھی اس میں صفت کے طور پر بھی آتا ہے، اور باقی سارے نام کس نام کے تابع آتے ہیں؟ اللہ. تو اللہ کے بارے میں ہم یہ سورت دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے بارے میں پہلی خبر اللہ نے کیا دی؟ وہ احد ہے، اور باقی حیات احدیت کی تفسیر ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. مزید اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ احد کے کیا معنی ہے، اور اس کے ماننے کے تقاضے کیا ہیں.